السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ مومنون آیت نمبر 3. جیسے کہ ہمارا یہ آیت نمبر 1 سے 11 تک لیسن ہے، لیکن چونکہ ہر آیت اپنی جگہ بہت اہم ہے، اس لیے ہم اس کو اے بی سی ڈی میں ڈیوائڈ کر رہے ہیں. تو قد افلح المومنون ہمارا جو لیسن تھا پہلا والا، اسی کا تیسرا حصہ ہے. سمجھے؟ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، امين يا رب العالمين. جیسے کہ سورہ مومنون کا جو آغاز ہوا تھا قد افلح المومنون سے، کہ تحقیق فلاح پا گئے وہ مومن، اور ان کی پہلے صفت ہم نے پڑھی تھی کہ جو نماز میں خشیت اختیار کرتے ہیں، جن کی نماز میں خشوع ہوتا ہے. اور فلاح کے بارے میں ہم نے بہت تفصیل سے جانا تھا کہ فلاح کیا ہوتی ہے یا فلاح کہتے کسے ہیں. اور پھر اور ایک بات ہم نے دیکھی تھی کہ فلاح دیکھا جائے تو دنیا میں تو ممکن ہی نہیں، یعنی مکمل فلاح دنیا میں ممکن نہیں ہے. یہ فلاح تو انسان کو آخرت یعنی جنت جیسی جگہ ہی مل سکتی ہے، کیونکہ دنیا میں ابھی تک کوئی ایسا نہیں گزرا جس کی ہر خواہش دنیا میں پوری ہوئی ہو، اور اگر خواہش پوری ہوئی بھی ہو تو بھی اس کے چلے جانے کا خطرہ تو ہر ایک کو رہتا ہی ہے. ایسا کوئی بھی نہیں ہے کہ جو دنیا میں ہمیشہ رہا ہو، یا اس کے پاس دولت ہمیشہ رہی ہو، یا اس کے مزاج یا طبیعت یا خواہش کے خلاف کوئی بات یا واقعہ اس کو پیش نہ آئے. تو ہر نعمت کے لیے زوال اور فنا دنیا میں اس کا کھٹکا ضرور ہے کہ ہو سکتا ہے یہ ہو جائے، ہو سکتا ہے وہ ہو جائے، تو اس فکر سے کوئی آزاد نہیں ہو سکتا. تو فلاح کیا چیز ہے اور کہاں اور کیسے ملتی ہے؟ تو قرآن میں یہ لفظ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ استعمال ہوا ہے، اور یہ لفظ اپنی جگہ جتنا مختصر ہے اتنا ہی یہ جامع بھی ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کو دن میں 5 دفعہ فلاح کی دعوت دی جاتی ہے، آؤ فلاح کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف. یہ جو فلاح ہے آخر، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر مراد حاصل ہونا اور ہر تکلیف کا دور ہونا، یہ فلاح ہے. تو فلاح کامل ایک ایسی چیز ہے جو دنیا میں دستیاب نہیں، لیکن مومنوں کو دنیا میں بھی ملتی ہے، جو ان کو ایک سکون میں اثر آتا ہے. بھلے ہی وہ دنیاوی تکالیف سے گزرتے ہوں، اسلام کی وجہ سے ان کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہو، اس کے باوجود بھی مومن کو جو سکون میں اثر ہے وہ دراصل فلاح ہے. اس کو ایک طرح سے اطمینان ہے، جو بھی میں نے دنیا میں تکلیف اٹھائی ہے ان تکالیف کا مجھے اجر آخرت میں ملے گا، کیونکہ بقا اور قرار آخرت کے لیے ہے، دنیا کے لیے نہیں ہے. دنیا میں تو ہم سب جانتے ہیں کہ جو بھی چیز یہاں پر ہے وہ سب فنا ہو جانے والی ہے. اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے قرآن میں کہ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ، جو کچھ وہ چاہیں گے سب ان کے لیے وہاں پر موجود ہوگا، کوئی رنج کوئی تکلیف ان کو وہاں نہیں ہوگی. پھر ہر شخص کی پکار وہاں پر یہ ہوگی کہ الحمدللہ الذی اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور، کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا اور اپنے فضل سے ایک مقام تک ہم کو پہنچا دیا، اور جو ہمیشہ رہنے والی چیزیں ہیں. الذی احلنا دار المقامت من فضلی، اپنے فضل سے ایسی جگہ ہم کو داخل کیا جو ہمیشہ رہنے والا مقام ہے. تو وہاں پر نہ انسان کو کوئی رنج اور غم ہوگا، نہ اسے کوئی تکلیف پہنچے گی. جنت میں قدم رکھتے ہی ہر شخص کی صدا یہ ہوگی کہ ہمارا غم دور ہوا. تو مکمل فلاح صرف جنت ہی میں مل سکتی ہے، دنیا اس کی جگہ ہی نہیں ہے. ہاں، دنیا میں یہ ہو سکتا ہے کہ انسان اللہ کی خاطر ہر تکلیف کو صبر سے اور حوصلے سے سہ جائے، اور وہ جو صبر اور اس کا حوصلہ ہے اور جو اس کا اطمینان ہے وہی دراصل یہاں دنیا میں اس کے لیے فلاح ہے. تو پہلا ہم نے پڑھا تھا کہ وہ مومنین فلاح پا گئے. تو ایمان سب سے ضروری لازمی شرط ہے کامیابی کے لیے. اس کے بعد سب سے اہم جو وصف ہوتا ہے مومنوں کا وہ نماز ہے، اور نماز میں بھی خشوع. اور خوشی میں ہم نے پڑھا تھا، آپ کو یاد ہوگا، کہ دل میں بھی سکون ہو اور کسی اور کا خیال اس وقت دل میں نہ آئے، یا جان بوجھ کر دل میں لانے کی کوشش نہ کی جائے، اگر خیالات آئے تو اس کو ہٹا دیا جائے، اور اعضاء اور بدن میں بھی سکون ہو، کوئی فضول حرکتیں نہ ہوں۔ ایک حدیث بھی آپ کو یاد ہوگا ہم نے پڑھی تھی خوشبو کے سلسلے میں، کہ ایک شخص اپنے داڑھی کے بالوں سے کھیل رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس کے قلب میں خوشی ہوتا تو اس کے جسم پر بھی نظر آ رہا ہوتا، ہے نا، یاد ہوگا آپ کو ہم نے پڑھا تھا کہ دل میں خوشی ہوتا تو اس کے اعضاء میں بھی سکون ہوتا۔ ایکچولی یہ حدیث ویسے ضعیف ہے، لیکن نماز کے خوشبو کی وجہ سے یہاں پر یہ حدیث لائی گئی ہے۔ تو بہرحال خوشبو بھی ضروری ہے۔ اب تیسرا جو وصف بتایا گیا ہے، اور اگر دیکھا جائے تو اوصاف میں دیکھیں گے تو دوسرا ہے، اور آیت کے لحاظ سے تیسرا ہے، یعنی تیسری آیت میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم عن اللغو معرضون، لغویات سے دور رہتے ہیں، یعنی جو نیک بندے ہیں اللہ تعالیٰ کے، جو فلاح پانے والے ہیں، ایمان لانے والے، جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں، لغویات سے دور رہتے ہیں۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ لغو کیا چیز ہے، اور پیچھے سے ہم جب پڑھتے آ رہے ہیں تو آپ کو الحمدللہ یاد ہو ہی چکا ہوگا کہ لغو کا جو معنی ہوتا ہے، ہر وہ کام یا بات جو انسان کو اہم کام سے، اہم مقصد سے غافل کر دے، وہ لغو ہے۔ تو لغو سے مراد فضول اور بیکار مشغلے یا کھیل یا تفریح کے وہ سامان جو انسان کو اپنی زندگی کے اہم کاموں سے بے پرواہ کر دے، وقت کا ضائع کرنا جس کا نہ کوئی دینی فائدہ ہو نہ دنیاوی فائدہ، وہ تمام چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ تو مومنین کی صفات یہ بتائی جا رہی ہے کہ جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، جو آخرت کی کامیابی کے لیے کوشش کرنے والے ہوتے ہیں، ان کا وصف یہ ہوتا ہے، ان کی خصوصیت یہ ہوتی ہے، ان کی کوالٹی یہ ہے کہ وہ لغویات سے دور رہتے ہیں۔ انسان اپنے مقصد کو پا ہی نہیں سکتا، وہ اپنے مقصد کو حاصل کر ہی نہیں سکتا، وہ اپنا گول اچیو کر ہی نہیں سکتا جب تک وہ فضولیات کو نہ ترک کر دے، لغویات سے اپنے آپ کو نہ بچائے، اس سے اجتناب نہ کرے، کیونکہ لغو کام ہی انسان کو اہم کام سے ہٹا دیتے ہیں، اپنے مقصد کو حاصل کرنے سے پیچھے کر دیتے ہیں۔ تب بتائیے کہ آج ہماری زندگی میں ایسے کتنے مواقع آتے ہیں، یا آئے ہیں، یا آتے رہیں گے، جس میں ہم اپنے آپ کو لغویات میں انوالو کرتے رہتے ہیں، یا چاروں ناچر ہمیں ہونا پڑتا ہے۔ اور ایسی وہ کیا چیزیں ہو سکتی ہیں جو لغویات میں آئیں گی؟ آپ کو ایک لسٹ تیار کرنی ہے، اور اپنی تفسیر انچارج کو آپ کو جمع کروانا ہے کہ وہ کام جو لغویات میں شمار ہوتے ہیں، آج دنیا میں جتنے لوگ ان لغویات میں الجھے ہوئے ہیں اور دوسروں کو الجھا رہے ہیں، کوئی بھی قسم کے گیمز ہو سکتے ہیں، ٹی وی ڈرامے ہو سکتے ہیں، یا کچھ بھی ہو سکتا ہے، بہرحال تو آپ سب لسٹ بنائیے، اور کم سے کم 10 ایسے لغویات آپ اس کی لسٹ بنائیے، لغویات کی یا لغو کاموں کی، جو آج معاشرے میں ناسور کی طرح پھیل گئے ہیں، اور ہم میں کا ہر کوئی اس میں کسی نہ کسی طریقے سے انوالو ہے۔ تو آپ لسٹ بنائیے، اور پھر اس میں اس کا حل بھی بتائیے کہ ہم کس طرح سے ان لغویات سے دور رہتے ہیں۔ کیونکہ آپ دیکھیں، مسائل کو ڈسکس کرنا بڑی بات نہیں ہے، مسائل تو ڈسکس ہر کوئی کر لیتا ہے، لیکن مسائل کو حل کرنا یہ اہم کام ہے۔ تو ہمیں مسائل کو حل کرنا ہے، مسائل کو ڈسکس کر کے مایوسی والی کیفیت میں ہمیں نہیں جانا ہے۔ تو بہتر ہے کہ آپ لوگ لغو کو لکھ لیں کہ لغو کے معنی کیا ہیں، کہ ہر فضول کام جس میں کوئی دینی فائدہ نہ ہو اور دنیاوی فائدہ بھی نہ ہو۔ ایک حدیث آتی ہے جس میں کہا گیا ہے، من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنی، یعنی انسان کا اسلام جب اچھا ہو سکتا ہے جبکہ وہ بے فائدہ چیزوں کو چھوڑ دے، یعنی کسی انسان کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ بے فائدہ چیزوں کو چھوڑ دے، تو یعنی مومن کی صفت یہ بتائی گئی کہ وہ بے فائدہ کام نہیں کرتا، لغو کام نہیں کرتا. پھر ایک اور اس کی معنی جو بتائیں گے کہ ہر اس بات سے دور رہنا جو نکمی ہو، یعنی بیکار ہو، اور صرف انہی باتوں کا شوق رکھنا جو دین اور دنیا میں نفع بخش ہوں. ٹھیک ہے، ہر اس بات سے دور رہنا جو بے فائدہ ہو، اور صرف ان باتوں کا اشتیاق رکھنا یا شوق رکھنا جو دین اور دنیا میں فائدہ مند ہو، یا پھر ہر فضول اور بیکار کام، وہ بھی لغو میں آئیں گے. اور اسی طرح سے ہر وہ بات جس کا کوئی فائدہ نہ ہو یا اس میں دینی اور دنیاوی نقصانات ہوں. اور یہاں پر دراصل جو بات کہی جا رہی وہ یہ ہے کہ اس کی طرف انسان التفات بھی نہ کرے، یعنی متوجہ بھی نہ ہو، کہاں یہ کہ اس میں انوالو ہو جائے یا خود اس کا ارتکاب کرے، یعنی اس کی طرف متوجہ ہونے سے بھی منع کیا جا رہا ہے. کیونکہ یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ لغو کام نہیں کرتے، بلکہ والذین ہم عن اللغو معرضون، لغویات سے دور رہتے ہیں، لغو باتوں سے پرہیز کرتے ہیں. اس میں انوالو ہونا تو دور کی بات ہے، اس میں شامل ہونا تو دور کی بات ہے، اس کا ارتکاب کرنا تو دور کی بات ہے، ایسے کاموں کو دور سے بھی دیکھنا گوارا نہیں کرتے. اب آپ سوچیں کہ یہ کتنی اہم بات ہے. اور جنت والوں کی جو خصوصیت بتائی گئی ہے وہ بھی یہ ہے کہ وہ وہاں پر کوئی لغو بات نہ سنیں گے. لا تسمعوا فیہا لاغیہ، ہے نا، آپ نے پڑھا ہوگا یہ سورہ، نمازوں میں ہم بار بار پڑھتے ہیں کہ کوئی بےہودہ بات ہوں وہاں نہ سنیں گے. پھر ابھی سورہ فرقان آنے والا ہے آگے، اس میں بھی ہم دیکھیں گے کہ نیک لوگوں کی صفت ہی بتائی گئی ہے کہ وہ بھی لغویات سے دور رہتے ہیں. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، یعنی جب کسی ایسی جگہ سے ان کا گزر ہوتا ہے جہاں لغو باتیں ہو رہی ہوں یا کوئی لغو کام ہو رہے ہوں، وہاں سے مہذب طریقے سے گزر جاتے ہیں، اس میں انوالو ہونا تو دور کی بات، شامل بھی ہونا وہ گوارا نہیں کرتے. تو ہر اس بات اور کام کو کہتے ہیں جو فضول ہو، لا یعنی ہو، لا حاصل ہو، جن باتوں یا کاموں کا نہ کوئی دنیاوی فائدہ ہو، نہ دینی فائدہ ہو، نہ جس سے کوئی مفید نتیجہ برآمد ہو، جس کی نہ کوئی ضرورت ہو اور جس سے کوئی اچھا مقصد بھی حاصل نہ ہو، یہ سب کے سب لغویات میں ہیں. اور موردون دور رہتے ہیں تو توجہ بھی نہیں کرتے لغویات کی طرف، اس کی طرف رخ بھی نہیں کرتے، ان کاموں میں دلچسپی بھی نہیں لیتے، یا جہاں ایسی باتیں ہو رہی ہوں یا ایسے کام ہو رہے ہوں وہاں جانے سے بھی وہ لوگ پرہیز کرتے ہیں، ان کاموں میں حصہ لینے سے پرہیز کرتے ہیں، اور کبھی ایسا موقع پیش آ ہی جائے تو وہاں سے ٹل جاتے ہیں، کترا کر نکل جاتے ہیں یا بے تعلق ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ، کتنی اہم کوالٹی ہے نا مومن کی، کہ مومن تو وہ شخص ہوتا ہے جو ہر وقت، جس کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہو، اس کو معلوم ہے، اس کو اپنی زندگی کی اہمیت کا اندازہ ہے کہ میری یہ زندگی کتنی قیمتی ہے، کتنی اہم ہے، کیونکہ مجھے اس زندگی میں رہتے ہوئے، اس دنیا میں رہتے ہوئے مجھے اپنی آخرت کو سنوارنا ہے. وہ اپنی زندگی کو ایک امتحان گاہ سمجھتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اگر یہ زندگی یوں ہی گزر گئی تو یہ تو سب وقت کا ضیاع ہوگا، یہ عمر، یہ وقت، یہ مال، جو بھی کچھ مجھے ملا ہے، ابھی موقع ہے تو میں اس سے کیوں نہ آخرت کے لیے کوئی نیکیاں کشید کر لوں، کیوں نہ کوئی ایسا کام کر لوں جس سے میری آخرت سنور جائے، سدھر جائے، اور اس لمیٹڈ جو اس کو مدت ملی ہے وہ اس کو امتحان سمجھ کر گزارتا ہے اور اس میں سے نیکیاں کشید کرتا ہے. اور جب انسان کے اندر یہ احساس ہو جائے نا، یقین جانیے وہ انسان کبھی بھی لغویات میں انوالو ہو ہی نہیں سکتا، اس میں اپنے آپ کو لگا ہی نہیں سکتا. آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ ایک طالب علم ہوتا ہے، اور جو سنسیئر طالب علم ہے، جو سنجیدہ قسم کا اسٹوڈینٹ ہے، وہ کبھی بھی اپنے ان امتحانات کے دنوں کو اور اس امتحان کے ٹائم کو، یہ جو 3 گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے امتحان کا نارملی، وہ کبھی بھی ان 3 گھنٹوں کو ٹیبل بجاتے ہوئے، دیواروں کو تکتے ہوئے، اسٹوڈینٹس کو دیکھتے ہوئے، یا ٹیچرز کی حرکات و سکنات پر نظر رکھتے ہوئے نہیں گزار دیتا. وہ تو اپنا پیپر حل کرنے میں اتنا منہمک ہوتا ہے، اتنا زیادہ بزی ہوتا ہے کہ اس کو خبر بھی نہیں ہوتی، یہاں تک کہ وہ گھنٹہ بج جاتا ہے جس میں پتہ چلتا ہے کہ اچھا پیپر کا وقت ختم ہو گیا. تو وہ حیرانی سے دیکھتا ہے کہ اچھا اتنا وقت گزر گیا، اسے تو پتہ ہی نہیں چلا وہ پیپر سالو کرنے میں بزی تھا، انہیں مارکس سے کر رہا تھا اپنا پیپر، کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ مجھے ان 3 گھنٹوں میں پورا اپنا پیپر فل کرنا ہے۔ اب بھلا بتائیے کہ ایسا طالب علم جو اتنا سنجیدہ ہو، جو اپنی پڑھائی کے تعلق سے اتنا زیادہ اس کو فکر ہو اس کی اپنے پیپر کی، وہ کیسے اپنا وقت لغویات میں گزار سکتا ہے؟ تو یہی ایک مومن کا معاملہ ہے کہ مومن کو مجھے معلوم ہے کہ مجھے زندگی کی جو مہلت ملی ہے ایک ہی دفعہ ملی ہے، مجھے دوبارہ دنیا میں نہیں بھیجا جائے گا، میں کیسے زندگی میں لغویات میں بزی رہوں، کیسے وہ کام کروں جس سے مجھے کوئی فائدہ ہی حاصل نہیں ہے۔ اور آج آپ دیکھیں کہ ہماری اکثریت، ہمارے یہاں پر ایک تو جملہ ایک عام بن گیا ہے کہ بس گپ شپ کر رہے تھے، اور گپ شپ نہیں ہوتی ہے تو ہمارے یہاں پر اس کو کہتے ہیں کہ بور ہو رہے ہیں، یعنی اکیلے رہنا، تنہا رہنا یا اچھے سے اپنا وقت گزارنا، اس کو ہمارے یہاں پر بورنگ کا لفظ یعنی بورنگ کام قرار دے دیا گیا ہے۔ ایک مومن بھلا بور کیسے ہو سکتا ہے آپ بھلا بتائیے؟ مومن کو تو بور ہونے کا سوال ہی نہیں، اس کے پاس اللہ کی کتاب ہے، اس کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں۔ پھر ہمارے یہاں پر ایک تو سب سے دکھ دینے والی بات جو ہے وہ جو لگتی ہے وہ یہ ہے کہ آج ہمارے یہاں پر کتابوں کے مطالعے کا شوق ختم ہو گیا ہے۔ جس کے پاس کتابیں ہوں بھلا وہ تنہا کیسے ہو سکتا ہے؟ کتابیں تو تنہائی کا بہترین ساتھی ہیں، تنہائی کی ساتھی ہیں بہترین، کتاب سے بڑھ کر کوئی دوست نہیں۔ لوگ ایسی بلڈنگز میں گھر لیتے ہیں جہاں پر بہت زیادہ انڈین پاکستانی ہوں تاکہ خوب باتیں کرنے کا موقع ملے۔ کئی بلڈنگز میں ایسا ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ روزانہ کا ان کا معمول ہے، سب کے جیسے ہی ہسبینڈ چلے جاتے ہیں پہلی بات تو 11 بجے تک سونے کا ایک نارمل معمول ہے گلف کنٹریز میں۔ دوسری بات ہم دیکھتے ہیں کہ اٹھتے ہیں، کھانا بنایا، ہسبینڈ چلے گئے آفس، ظاہر سی بات ہے نہ کوئی فکر، نہ کوئی کام وغیرہ کی فکر، نہ کوئی سسرال والوں کا کچھ ڈر خوف، کم از کم اسی بہانے انڈیا میں کچھ لوگ ان چیزوں سے بچ جاتے ہیں۔ تو اپنے اپنے دروازے کھول لیے، کسی ایک گھر میں جمع ہو گئے، روزانہ پارٹیز چلتی ہیں، چائے کے لیے روز جمع ہوتے ہیں، اور 2-2.5 گھنٹے اسی طرح سے بغیر کسی مقصد کے ایسے ہی گزر جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے 2-2.5 گھنٹے میں بہت کم کہہ رہی ہوں، خواتین اس سے بھی زیادہ وقت اس میں لگاتی ہیں۔ کچھ خواتین کا مشغلہ ہوتا ہے چلو روزانہ 4 بجے خالی وقت ہوتا ہے، جہاں پر ایسے علاقے ہیں جہاں پر کوئی ڈر خوف نہیں ہے جانے کا، صرف خواتین مل کر شاپنگ کے لیے چلی جاتی ہیں، خریدنا وریدنا کچھ نہیں ہوتا، صرف ویسے ہی چلی جاتی ہیں۔ تو آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کیا، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے ایسا لفظ استعمال کیا، یہ آپ خود دیکھیں کہ آپ کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ ہمیں کہا گیا کہ تم اللہ کے رسول کی زندگی سے سیکھو، تمہارے لیے وہ نمونہ ہے، رول ماڈل ہے، رسول جو کچھ تمہیں دیں وہ لے لو۔ صحابہ کی زندگی دیکھیے، اللہ کے رسول کی زندگی دیکھیے، ہم کبھی ان کی زندگی سے یہ لفظ نہیں سنتے کہ اچھا وہ بور ہو رہے ہیں۔ اور اللہ کے رسول کا یہ معاملہ بھی نہیں تھا کہ اچھا روزانہ بیٹھے گپ شپ لگا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ کبھی بیٹھ کر اس طرح سے آپ نے بات چیت ہی نہ کی ہو، آپ بیٹھے تھے صحابہ کرام کے ساتھ، آپ گفتگو بھی کرتے تھے، اور صحابہ کرام اپنی اپنی پسند کی گفتگو کرتے تھے، لیکن ان لوگوں کی گفتگو کا جو ٹاپک ہوتا تھا، موضوع ہوتا تھا، وہ بھی کیا ہوتا تھا، ایک دوسرے کی پسند دریافت کرتے، اور ان کی پسند ناپسند میں بھی قرآن کی باتیں ہوتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہوتی، یا کوئی اچھی باتیں ہوتی تھیں، اخلاق کی باتیں ہوتی تھیں۔ جیسے آپ کو یاد ہوگا ایک واقعہ سنایا تھا کہ سب صحابہ کرام بیٹھے تھے، سب لوگ اپنی اپنی پسند کی بات کر رہے تھے، اللہ کے رسول نے بھی اپنی پسند بتائی کہ مجھے عورتیں، خوشبو اور نماز پسند ہیں، سب لوگ 3-3 اپنے پسند بتا رہے تھے۔ ابو بکر صدیق نے کہا کہ مجھے بھی 3 باتیں پسند ہیں، کہ میرا مال ہمیشہ آپ کی ذات پر خرچ ہوتا رہے، میری بیٹی ہمیشہ آپ کے نکاح میں رہے، اور میری نظر آپ کے اوپر رہے ہمیشہ۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کہا کہ مجھے 3 باتیں پسند ہیں، بھلائی کا حکم دینا، برائی کو ختم کرنا، اور موٹا کپڑا پہننا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسی طرح کی بات کہی۔ اور ان سب باتوں میں آپ دیکھیں کہ اس میں ہم آپ دیکھیں کہ اخلاق کا پہلو کتنا نمایاں ہے۔ ان ساری باتیں گھوم پھر کر کہاں آ رہی ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول کی ذات پر۔ سبحان اللہ، یہ ان کی آپس کی گفتگو کا ٹاپک ہوا کرتا تھا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوتے ہمارے ساتھ، لیکن جیسے ہی بلال آواز لگاتے یعنی آزان دیتے، اللہ کے رسول ایسے ہو جاتے گویا کہ اجنبی ہوں۔ تو بیٹھتے تھے، باتیں کرتے تھے، روزانہ کا معمول تھا اللہ کے رسول کا کہ عصر کے بعد تمام بیویوں کے گھر آپ وزٹ کرتے تھے، تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ گھنٹوں ہم نے لگا دیا۔ آج آپ دیکھیں ہم تو گھنٹوں فون پر لگا دیتے ہیں، صرف فون پر گھنٹوں لگا دیتے ہیں، اور خصوصاً یہاں پر تو فون پر گھنٹوں اس لیے لگائے جاتے ہیں کہ بل ہی اتنا زیادہ نہیں آتا ہے. اگر انڈیا میں ہوتے تو پتہ چلتا وہاں تو ایک منٹ بات کرنا مشکل ہے, تو گھنٹوں فون پر بات کرتے ہوئے گزار دیتے ہیں. لغویات میں اتنا زیادہ ہم انوالو ہیں آج کل کہ حد سے زیادہ. ایسا دور شاید ہی کوئی آیا ہو جس میں آج اتنا انسانوں کے ہاتھوں میں ہر چیز تھما دی گئی ہے کہ وہ جتنا چاہے اپنے وقت کو برباد کرتا رہے, اور اس کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ میرا وقت برباد ہو رہا ہے. لیپ ٹاپ پر بیٹھے ہیں, فیس بک پر بیٹھے ہیں, کدھر وقت گزرا پتہ نہیں چلا. واٹس ایپ پر بیٹھے ہیں, کدھر وقت گزرا پتہ نہیں چلا. اسکائپ پہ بات کر رہے ہیں, اتنی قسم کی چیزیں نکل گئی ہیں کہ نام بھی نہیں یاد ہے اب تو. ٹویٹر ہے, اس سے نظر ہٹائی کہ ٹویٹر, ٹویٹر سے نظر ہٹائی کہ فیس بک, فیس بک سے نظر ہٹائی کہ پھر کچھ اور چیز. تو کوئی ایک چیز ہے آج انسان کی توجہ ہٹانے کے لیے, تو آج مقصد سے ہٹا دیا گیا ہے. اور خصوصاً ہم مسلمان اس میں بہت زیادہ انوالو ہو گئے ہیں. آپ دیکھیں جتنے ریسرچ ہیں آج سارے غیر مسلم کر رہے ہیں, ترقی غیر مسلم کرتے جا رہے ہیں, پڑھائی میں وہ آگے, ریسرچ میں وہ آگے, ہر چیز میں وہ آگے, اور مسلمان صرف ان چیزوں میں انوالو ہو کر رہ گئے. ایک زمانہ تھا کہ وہ لوگ مسلمانوں سے یہ چیزیں سیکھتے تھے. عربی کی کتابیں ٹرانسلیٹ کی گئیں, جو عربی میں لکھی گئی تھیں, جرمن زبان میں, انگریزی زبان میں. مسلمان فلاسفرز جو تھے, مسلمان بڑے بڑے جو علماء جو گزرے ہیں, جن لوگوں نے کون سا ٹاپک ہے جو چھوڑا ہوگا, کون سا ٹاپک, ہر ٹاپک پر انہوں نے لکھا ہے اور ریسرچ کی ہے. علم ہند سے آپ لے لیجئے, ایون جو آنکھوں کا کی جراحی ہے, آنکھوں کا جو آپریشن ہے, سب سے پہلے اس پر ریسرچ ایک مسلمان سائنسدان نے کی, اور پھر وہیں سے ترقی کرتا ہو وہ علم آج یہاں تک پہنچا کہ آنکھوں کا آپریشن کرنے میں آج انسان نے اتنی ترقی کر لی ہے. تو یہ سب مسلمان کیا کرتے تھے, کیونکہ وہ لوگ لغویات سے دور رہتے تھے. ان لوگوں نے اپنی زندگی کا کوئی مقصد بنایا ہوا تھا, وہ لغویات میں انوالو نہیں ہوتے تھے. آج ہمارے ٹاپک ہی ختم نہیں ہوتے, ہماری گفتگویں ختم نہیں ہوتی ہے. ساسیں اگر مل کر بیٹھیں تو بہوؤں کی برائیاں, بہوئیں اگر مل کر بیٹھیں تو ساسوں کی برائیاں, بھابیاں بیٹھی ہوں تو نندوں کی برائیاں, اور نندے بیٹھی ہوں تو بھابھیوں کی برائیاں. ہمیں فرصت ہی نہیں ہے. پھر چلے وقت بچا تو اڑوسی پڑوسی کی برائیاں, دیورانی جٹھانی کی برائیاں, ہر جگہ انتشار, ہر جگہ پریشانی. پھر اس سے وقت نہیں بچتا پہلی بات تو, اور اگر وقت بچا, جو بچا کچا وقت ہے وہ ٹی وی ڈراموں نے لے لیا, پھر انٹرنیٹ نے لے لیا. ٹی وی ہی کیا کم تھا کہ اس پر مستزاد انٹرنیٹ. اور پھر آپ دیکھنے کہ یہ ساری چیزیں وہی تلوار کی طرح ہے, یہ چھری کی طرح ہے. چھری اگر ہمارے گھر میں نہ ہو تو ہمارے کچن کا کام نہیں ہو سکتا. تو لیکن ہم نے اس چھری کو نقصان دینے والے کاموں میں ہی کیوں استعمال کرنا شروع کر دیا, جیسے ٹی وی اور انٹرنیٹ کو, ہم اس سے فائدہ کیوں نہیں اٹھا سکتے؟ انہی چیزوں کا استعمال ہم مثبت طریقے سے بھی تو کر سکتے ہیں نا. دیکھیں ایجادات کو ہم برا بھلا نہیں کہہ سکتے, یا ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے. ایجادات تو ہوتی رہیں گی, اور پتہ نہیں آگے کیا دور ترقی کرے اور کیا کیا نئی نئی چیزیں آئیں, ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے. ہم کو نہیں معلوم کہ ہمارے بعد کیا ہونے والا ہے دنیا میں. تو چیزوں کو روکا نہیں جا سکتا, لیکن ان چیزوں سے فائدہ کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے, ان چیزوں کو ہم اپنی آخرت کے لیے کیسے فائدہ مند بنا سکتے ہیں, یہ ہمیں سوچنا ہے. تو جو مومن ہوتے ہیں وہ لغویات سے دور رہتے ہیں, وہ لغو کاموں میں اپنے آپ کو شامل نہیں کرتے, اس سے دور سے ہی گزر جاتے ہیں, کترا کر گزر جاتے ہیں, نکل جاتے ہیں. انہیں لگتا ہے اچھا یہاں پر بس گپیں ہو رہی ہیں, ہٹ جاؤ یہاں سے, ایک مومن کا کام نہیں ہو سکتا. وہ ہٹ جاتے ہیں وہاں سے. سوچیں ہمارے آس پاس سے کتنے ایسے لغویات کے کام ہو رہے ہیں, اور جس میں لوگ انوالو ہیں بہت بری طرح, جن کو اپنے کسی کام کا ہوش نہیں, نہ ان کو اپنے آخرت کی فکر ہے, نہ ہی دنیا کی فکر ہے. ہمارے کتنے نوجوان لڑکے, آپ دیکھیں ہمارے سب سے زیادہ جو دکھ ہوتا ہے مجھے, وہ اس بات پر ہوتا ہے کہ ہماری نوجوان نسل وہ برباد ہو رہی ہے, تباہ ہو رہی ہے. گلی کے نکڑوں پر, انٹرنیٹ کیفے میں, یا پھر بازاروں میں. سب سے زیادہ چائے کی دکانوں پر رش مسلمانوں کی, سب سے زیادہ پان کی دکانوں پر رش مسلمانوں کی, سب سے زیادہ گلی کے نکڑوں پر بیٹھنے والے مسلمان, سب سے زیادہ اسکول سے بھاگنے والے مسلمان بچے, سب سے زیادہ پڑھائی سے جان چرانے والے مسلمان بچے. اور کسی ٹف فیلڈ میں ایڈمیشن لینا تو بہت ہی مشکل ہے مسلمان نوجوان بچوں کا، خصوصاً ہماری جو نوجوان نسل ہے، لڑکے ہمارے یہاں کے، محنت کا کوئی کام نہیں کرنا چاہتے، نہ بزنس میں ان کا دل لگتا ہے، نہ کوئی محنت کرنا چاہتے ہیں، نہ جاب کرنا چاہتے ہیں، نہ کوئی اچھی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں. آپ بتائیں، پھر ہم شور کرتے ہیں اور شکایتیں کرتے ہیں، غیروں سے شکایتیں کر کے کیا فائدہ بھلا، جب اپنے ہی بچوں میں وہ ساری صفات نہیں ہے. تو سب سے زیادہ آج جو نقصان ہو رہا ہے ہماری نوجوان نسل کو ہو رہا ہے نقصان، اور یہ انہی لغویات کی وجہ سے. موبائل ایجاد کرنے والے، موبائل میں نئے نئے فیچرز لانے والے غیر مسلم لوگ، اور اس کو استعمال کرنے والے مسلمان، وہ تو ایجادات کر کے ترقی پر ترقی کرتے جا رہے ہیں، اور ہمارے مسلمان صرف اس کو استعمال کرنے میں لگے ہوئے ہیں، بس صرف، اور کچھ نہیں. گیمز، بڑے بڑے لوگوں کو گیمز کی اتنا شوق ہوتا ہے، میری سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ وہ اتنی دیر تک ہم گیمز کھیلتے ہیں موبائل میں، کتنا ٹائم ہمارا ویسٹ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تھوڑی دیر کے لیے انسان انٹرٹینمنٹ کر لے، کوئی برائی نہیں، لیکن دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسے کھیل بھی بتائے ہیں جس سے آپ کی صحت بنے، جس سے آپ کی تکلیفیں دور ہو، جس سے آپ کو نقصان نہ ہو فائدہ ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازی کی ترغیب دی ہے، تیراکی کی ترغیب دی ہے، نیزہ بازی کی ترغیب دی ہے، نشانہ لگانے کے لیے کہا ہے، گھڑ سواری کے لیے کہا ہے، جس کی وجہ سے انسان کی صحت بھی برقرار رہتی ہے. اور غیبت، فضول گپیں، بکواس، مذاق اڑانا، فحش گفتگو، فحش قسم کے گانے، یہ سب، ان سے پرہیز کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. آپ دیکھیں کوئی بھی ان چیزوں کو پسند نہیں کرتا، کوئی بھی نہیں، تو یہ سب لغویات میں آتی ہیں. اللہ کے لیے ہم اپنی ترجیحات کو بدلیں، زندگی کو بامقصد بنائیں، لغویات سے دور رہیں، اپنے جو اوقات ہیں ان کو ترتیب دیجئے پلیز. کوئی ٹائم ٹیبل ہو ہماری زندگی کا، کوئی لائح عمل ہو ہمارا، کوئی نصب العین ہو ہمارا. ہمارا کوئی نصب العین ہی نہیں رہا، ہمارے سامنے ہم کو کوئی گول ہی نہیں دیا جاتا کہ جس کو اچیو کرنے کا انسان کے اندر کوئی جذبہ پیدا ہو. تو اپنی زندگی کا ایک گول بنائیے، ایک ایم بنائیے کہ مجھے یہ فلاں چیز حاصل کرنی ہے، مجھے جنت تک پہنچنا ہے، میری منزل جنت ہے. بھلا میں راستے کے خوشکن مناظر سے متاثر ہو کر کیوں اپنی منزل کھوٹی کر لوں؟ مجھے تو وہ اعلیٰ چیز حاصل کرنی ہے، مجھے وہ چوٹی تک پہنچنا ہے، اونچی چوٹی تک، جو سیدھا مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک لے جا سکتی ہے. وہ راستہ اختیار کرنا ہے مجھے، وہ کام مجھے کرنے ہیں جو مجھے کامیاب اور بامراد کر دے. بھلا میں ناکام لوگوں میں کیسے شامل ہونا پسند کروں گی؟ مجھے تو جانا ہے وہاں تک، وہ اپنی منزل تک، جنت الفردوس تک. وہی تو ہماری منزل ہے نا، آپ بتائیے. تو پھر بھلا بتائیے کہ میں کیسے اپنا وقت فضولیات میں لگا سکتی ہوں؟ میرے مطلب ہم ہر مسلمان کی سوچ یہ ہونا چاہیے کہ مجھے تو سانس لینے کی بھی فرصت نہ ہو، میرا تو دل چاہے میرا بس چلے. کہ یعنی ہماری سب کی سوچ ایسی ہو جائے کہ اٹھتے بیٹھتے لیٹے ہر وقت مجھے یہ فکر رہے کہ میں ایسا کون سا کام کروں جس کی وجہ سے میری خود کی، میرے گھر والوں کی، میرے خاندان والوں کی، پوری امت مسلمہ کی زندگی سنور جائے اور آخرت بن جائے. یہ مجھے فکر ہو، یہ فکر مجھے چین نہ لینے دے، یہ فکر مجھے سونے نہ دے، یہ فکر مجھے چین سے بیٹھنے نہ دے. یہ ہے اصل ہماری ذمہ داری. تو لغویات سے بچیں، اپنے آپ کو لغویات، آپ دیکھیں صحابہ کرام کی زندگی میں لغویات نہیں تھی، اس لیے انہوں نے اتنی ہی زندگی میں ایسے ایسے کام کیے کہ حیران ہو جاتی ہے طبیعت، کیسے کیے ہوں گے. ان کو بھی وہی 24 گھنٹے میسر تھے، ہمیں بھی وہی 24 گھنٹے ملے ہوئے ہیں، لیکن ماشاءاللہ انہیں 24 گھنٹوں سے فائدہ اٹھا کر انہوں نے کیا کچھ نہیں کر لیا کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کو ٹائٹل دیا. آج ہمارے لیے وہ لوگ ایک طرح سے نیکی کی شمع بنے ہوئے ہیں، ان کی جو روشن کی ہوئی شمع ہیں، کندیلے ہیں، نیکی کے راستے ہیں، اس پر آج ہمارے لیے چلنا کتنا آسان ہو گیا ہے. بس ہمیں فالو کرتے چلے جانا ہے، فالو کرتے چلے جانا ہے صحابہ اکرام کے راستے کو. تو لغویات سے بچیں. پھر ان کی تیسری کوالٹی، صفت جو بتائی گئی ہے آیت نمبر 4 میں، والذین هم للزکات فاعلون، زکات کے طریقے پر عامل ہوتے ہیں، یا وہ لوگ جو زکات دیتے رہتے ہیں، کرتے رہتے ہیں یا اس طریقے کو اپناتے رہتے ہیں، کیونکہ یہاں پر لفظ آیا ہے فاعلون، اور فعالہ کا مطلب ہوتا ہے کرنا، کام کرنا، کر گزرنا۔ اب یہاں پر دو معنی اس سے مراد ہو سکتے ہیں، دونوں بھی آپ ذہن میں رکھیں۔ جن لوگوں کا رجحان یا نظریہ یہ ہے مفسرین میں سے کہ زکوٰۃ مدینہ میں فرض ہوئی، لہذا یہاں پر وہ زکوٰۃ، یہاں پر یہ لفظ زکوٰۃ کے معنی تزکیے کے لیتے ہیں۔ جن لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ زکوٰۃ فرض ہو گئی تھی مکہ ہی میں، لیکن اس پر عمل درآمد یا عمل جو کروایا گیا وہ مدینہ میں کروایا گیا، تو وہ یہاں پر زکوٰۃ سے مراد دراصل اسی کا، زکوٰۃ ہی کا معنی لیتے ہیں کہ وہ زکوٰۃ دینے والے ہوتے ہیں۔ اور یہاں پر دیکھا جائے تو دونوں معنی مراد ہیں، کیونکہ ایک شخص جو اپنا تزکیہ کرنا چاہتا ہے، جو اپنے آپ کو برائیوں سے پاک کرنا چاہتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی فرائض ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس پر عائد کیے ہیں، وہ تمام فرائض کو بحسن خوبی ادا کرتا رہے گا۔ تو یہاں پر دونوں بھی معنی مراد ہیں، لیکن زیادہ بہتر یہ لگتا ہے کہ یہاں پر زکوٰۃ سے مراد تزکیہ نفس ہے، اپنے نفس کا تزکیہ کرنا۔ کیونکہ زکوٰۃ کے آپ کو یاد ہوگا ہم نے معنی پڑھے تھے، اور اب تو آپ کو یاد ہو گئے ہوں گے اللہ نے چاہا تو، زکوٰۃ کے معنی ہوتے ہیں نشو نما، بڑھوتری، اور ایک اور معنی ہوتے ہیں تزکیہ سے مراد یعنی اپنے اندر کی برائیوں کو باہر نکالنا اور اچھائیوں کو ڈیولپ کرنا، تزکیہ کرتے جانا اپنا، کیونکہ تزکیہ میں دو معنی پائے جاتے ہیں۔ تو بہرحال لزکاتی فائلون، اس سے مراد یہی زیادہ بہتر لگتا ہے کہ وہ اپنے نفس کا تزکیہ کرتے رہتے ہیں، کرتے رہتے ہیں، اور یہی مومن کا کام ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے اندر سے برائیوں کو نکالتے رہتا ہے، کوشش میں لگا ہوا رہتا ہے، وہ برائیوں کو اپنے اندر پنپنے نہیں دیتا، بڑھنے نہیں دیتا، بلکہ کم کرتے چلا جاتا ہے، اور بھلائیوں کو پروان چڑھاتا ہے اپنے اندر، اپنے نفس کا تزکیہ کرتا جاتا ہے، بھلائیاں اس کے اندر نشو نما پاتی رہتی ہیں، یہاں تک کہ اس کا دل پورا نیکیوں سے بھر جاتا ہے، جو چیز وہ پھر اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی دوسروں کے لیے بھی پسند کرتا ہے۔ اور یہ معنی مراد لینے کا مقصد کیا ہے کہ کیونکہ قرآن میں دوسری تمام جگہ جہاں پر زکوٰۃ کی فرضیت کی بات آئی ہے، تو وہاں پر ایتاء الزکا یا پھر وآت الزکا یا یوتون الزکا کا لفظ آیا ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور یہاں پر لزکاتی فاعلون کا لفظ آیا ہے۔ تو زکوٰۃ کے طریقے پر عامل ہوتے ہیں، یعنی مسلسل وہ یہ تزکیہ کرتے رہتے ہیں، کرتے رہتے ہیں، یعنی کر کے چھوڑ نہیں دیتے۔ اور تزکیہ کا عمل آپ تو جانتے ہیں کہ یہ ایک بار کرنے والا نہیں ہے، یہ تو مسلسل پروسیس ہے ایک، جس کو آپ کو ہمیشہ کرتے رہنا ہے۔ تو یہاں پر یوتون الزکوٰۃ کا معروف لفظ استعمال نہیں کیا گیا، بلکہ لزکاتی فائلون یہ انداز بیان دراصل بتا رہا ہے کہ نشو نما، پاکیزگی، کسی چیز میں مزید ترقی کرتے چلے جانا، اور ان چیزوں کو دور کرنا جو اس ترقی میں بیچ میں آ رہی ہوں، حائل ہو رہی ہوں، اور انسان کا جو اصل اس کی خوبی ہے اس کو پروان چڑھانا، یعنی نیکیوں میں آگے بڑھنا۔ تو اب جو انسان خود کا تزکیہ کرے گا، ظاہر سی بات ہے وہ اپنا مال بھی اللہ کی راہ میں دیتا رہے گا، اور فرض جو زکوٰۃ ہے وہ تو ادا کرے گا ہی کرے گا، اس کے نہ کرنے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے، بلکہ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہے گا، مزید نفل صدقات بھی دیتا رہے گا۔ تو یہاں پر دراصل تزکیہ نفس، اپنے اخلاق کا تزکیہ، اپنی زندگی سے برائیوں کو نکالنا، اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہنا، مال کا تزکیہ، غرض ہر پہلو کے لحاظ سے، یہ لفظ یہاں پر بہت وسیع ہے کہ زندگی گزارنے کا جو بھی طریقہ ہو سکتا ہے وہ اس میں نیکیوں کو پروان چڑھاتے رہتے ہیں، برائیوں سے اجتناب کرتے ہیں، اپنے اندر سے برائیوں کو نکال پھینکتے ہیں۔ اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو تزکیہ کا کام کرنے والے لوگ ہیں، جو ہمیشہ کرتے رہتے ہیں، جو اپنے آپ کو بھی پاک کرتے ہیں، یعنی دوسروں کا بھی تزکیہ کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، اپنے اندر بھی انسانیت کے جو اعلی اخلاق کردار ہے اس کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور دوسروں کے بھی اخلاق اور کردار کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں، ہمیشہ خود کی بھی فکر کرتے ہیں، دوسروں کی بھی فکر کرتے ہیں کہ دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے۔ قرآن میں یہ مضمون ہم کئی دفعہ پڑھتے ہیں آگے مزید بہت زیادہ پڑھیں گے کہ قد افلح من تزکا، کہ تحقیق فلاح پا گیا وہ جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، پھر قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، کہ فلاح پا گیا وہ جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا اور نامراد ہوا وہ جس نے اس کو دبا دیا۔ تو بہرحال جو انسان لغویات سے بچ رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے پھر وہ کیا کرے گا، نیکیوں کو ہی پروان چڑھائے گا نا۔ تو مومن اپنا وقت برباد نہیں کرتا، وہ وقت کو گزارتا نہیں ہے بلکہ وقت کو استعمال کرتا ہے اور اپنا وقت تزکیے میں لگاتا ہے، وہ فضول ضائع نہیں کرتا، وہ اپنے وقت کو مفید بناتا ہے، وہ تفریحات میں کھیلوں میں اس کو ضائع نہیں کرتا، وہ ایسے کام اختیار نہیں کرتا جس میں اس کے وقت کا ضیاع ہو، بلکہ وہ اپنا وقت ایسے کاموں میں استعمال کرتا ہے جو با مقصد کام ہو، جس سے آخرت اس کی سنور سکتی ہو۔ اس کے نزدیک وقت کاٹنے کی چیز نہیں ہوتی بلکہ استعمال کرنے کی چیز ہوتی ہے۔ یہ بات آپ ہمیشہ یاد رکھیں، اگر یہ ایک جملہ آپ نے یاد رکھ لیا تو کبھی بھی آپ وقت کو گزاریں گے نہیں، یا وقت کو اس طرح سے نہیں گزاریں گے کہ لہو و لعاب میں، بلکہ اسے آپ استعمال کرنا سیکھ جائیں گے۔ تو مومن کے نزدیک وقت کاٹنے کی چیز نہیں ہوتی بلکہ استعمال کرنے کی چیز ہوتی ہے، وہ وقت سے نیکیاں کشید کرتا ہے، وہ وقت سے اپنی آخرت کو سنوارتا ہے، وہ وقت سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ تو اب آپ سوچیں کہ ایک مومن کی کیسی تصویر آپ کے ذہن میں بن رہی ہے، جو بہت ہی نیک، صالح، سلیم التبع، پاکیزہ، خوش مزاج، خوش ذوق انسان ہوتا ہے۔ یعنی یہ نہیں ہوتا کہ وہ بالکل ہی دنیا سے بے رغبت ہو جاتا ہے اور رہبانیت اختیار کر لیتا ہے، یا اتنا سنجیدہ مزاج ہو جاتا ہے کہ اس کے چہرے پر مسکراہٹ ہی نہ آتی ہو، یا وہ دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی دی گئی نعمتوں کو انجوائے ہی نہیں کرتا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ بےہودیوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، وہ لغویات سے لگاؤ نہیں رکھتا، وہ مفید باتیں کر سکتا ہے مگر فضول گپے نہیں ہانک سکتا۔ اس کے اندر ذوق لطیف تو پایا جاتا ہے، مزاح کی بھی خصوصیت ہوتی ہے، لیکن وہ مذاق نہیں کر سکتا، ٹھٹے بازیاں نہیں کر سکتا، وہ مسکرا تو سکتا ہے لیکن کہے نہیں مار سکتا۔ اس کے مزاج پر یہ بات گراں گزرتی ہے کہ کوئی خراب مذاق کرے یا مسخرہ پن کرے، اسے یہ بات برداشت نہیں ہوتی، وہ تفریحی گفتگووں کو اپنا مشغلہ نہیں بنا سکتا، اس کے لیے وہ سوسائٹی ایک پریشانی کا باعث ہوتی ہے، جس سوسائٹی میں ہمیشہ بس صرف کہے لگائے جا رہے ہوں، مذاق اڑایا جا رہا ہو، یا گالیاں یا غیبت یا تہمتیں لگائی جا رہی ہوں، یا جھوٹی باتیں ہوں، یا فحش گفتگو ہو، اسے ایسی سوسائٹی اچھی نہیں لگتی۔ اس کو تو اللہ تعالیٰ جو جنت کی امید دلاتا ہے، وہ اس کی نعمتوں کو پانے کے لیے مسلسل جدوجہد اور کوشش کرتا رہتا ہے، کیونکہ اس جنت کی خوبی کیا ہے، لا تسمعون فیہا لاغیہ، کہ وہاں وہ کوئی لغو بات نہیں سنیں گے۔ تو جو مومن ہوتے ہیں نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں، لغویات سے بچے رہتے ہیں، زکوٰۃ کے طریقے پر عامل ہوتے ہیں، اور جو فرض زکوٰۃ ہے اس کو تو ہر حال میں ادا کرتے ہیں۔ پھر آگے جو بتایا گیا ہے، ایک اور بھی بات لکھ لیجیے آپ، والذین ہم للزکات فاعلون میں، کہ ہماتن متوجہ رہتے ہیں اپنے تزکیے کے سنوارنے کے لیے، اپنے تزکیے کے لیے یا اپنے سیرت کو سنوارنے کے لیے ہمیشہ مسلسل کوشش کرتے ہیں۔ والذین ہم لفروجہم حافظون، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، سوائے اپنی بیویوں کے اور ان عورتوں کے جو ان کے ملک یمین میں ہوں، کہ ان پر محفوظ نہ رکھنے میں وہ قابل ملامت نہیں ہیں، البتہ جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہیں وہی زیادتی کرنے والے ہیں۔ اب یہاں پر ایک اور اہم بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، کیونکہ بہت زیادہ چانسز تھے کہ جب انسان نیکی کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے وہ دنیا سے بالکل ہی بے رغبت ہو جائے، یا دنیا کی لذتوں کو وہ اپنے اوپر حرام کر لے، جو جائز اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر خواہشات رکھی ہیں، جو فطری جذبہ اس کے اندر رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے، انسان کو زندہ رہنے کے لیے یا انسان کی بھلائی کے لیے، تو ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص نیکی اختیار کرنے میں اتنا زیادہ آگے بڑھ جائے اور یہ سوچنے لگے کہ اچھا شوہر اور بیوی کے جو تعلقات ہیں، یا اپنی بیوی بچوں کے ساتھ زندگی گزارنا، ہنسنا بولنا، انجوائے کرنا، وہ سمجھے کہ اچھا یہ بھی نیکی کے خلاف ہے تو میں ان چیزوں سے پرہیز کرنے لگوں۔ تو یہاں پر اس کی جڑ کاٹ دی گئی، رہبانیت کی جڑ کاٹ دی گئی کہ نہیں، جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی بیویوں کے بھی حقوق ادا کرتے ہیں، اپنے بچوں کے بھی حقوق ادا کرتے ہیں، اور جو صحیح جائز طریقہ اللہ نے رکھا ہے نکاح کے ذریعے سے، وہ اپنی اس جائز خواہش کو، فطری خواہش کو پورا کرتے ہیں، کوئی اور طریقہ استعمال نہیں کرتے۔ اور جو جائز طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ جو نکاح کے ذریعے سے جو تعلق ہوتا ہے بس وہی اسلام میں جائز ہے، اس کے علاوہ کوئی تعلق جائز نہیں ہے۔ اور مل کے یمین کی یہاں پر بات آئی ہے، اس کو مختصر آپ اس طرح سے بس سمجھ لیجئے تاکہ کوئی دل میں شک و شبہ نہ پیدا ہو، کہ اس زمانے میں یہ ایک سسٹم شروع سے چلتا ہوا آ رہا تھا، لونڈیاں ہوا کرتی تھیں اور ان لونڈیوں کی حیثیت یہ ہوتی تھی کہ بالکل وہ مالک کے علاوہ کسی اور کے نہ گھر جا سکتی ہیں، نہ کوئی اور ان سے کچھ فائدہ اٹھا سکتا ہے، وہ مالک جو ہوتا تھا ان کا، جن کی یہ لونڈیاں تھیں، تو وہ مالک ہی ان سے فائدہ اٹھاتا تھا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اسلام نے غلامی کا خاتمہ کیا، تو غلامی کو ختم ہونے کے لیے ٹائم تو لگے گا ہی، تو اس زمانے میں یہ شروع سے ہوتا آ رہا تھا، یہ کوئی اسلام نے کوئی نئی کوئی ٹرم نہیں ایجاد کی تھی کہ اچھا ٹھیک ہے تم اپنی لونڈیوں سے فائدہ اٹھاؤ، یہ شروع سے ایک بات تھی۔ تو ظاہر سی بات ہے ان چیزوں کو ختم ہونے کے لیے ٹائم تو لگے گا ہی نا، کہ ایک آلریڈی جیسے سمجھے کہ اس زمانے میں کسی کے گھر میں لونڈیاں تھیں، اب وہ کیا کرے، ان لونڈیوں سے کوئی شادی بھی نہیں کرنا چاہ رہا ہے، اب وہ ان کی خواہشات کہاں پوری ہوں۔ تو جو ایک سسٹم وہاں پہلے سے چلتا ہوا آ رہا تھا وہ تھا، اس کو اچانک تو نہیں ختم کیا جا سکتا تھا۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ احادیث میں آتا ہے کہ جو اپنی لونڈی کو آزاد کرے اور پھر اس سے نکاح کر لے، اس کے لیے بہت زیادہ اجر کی بشارت دی گئی ہے۔ تو اسلام نے تو غلامی کا خاتمہ کیا اور اس کو دوہرے اجر کی بشارت دی جو اپنی لونڈی کو آزاد کر کے اس سے نکاح کر لے۔ تو ایک سسٹم آلریڈی پہلے سے تھا، لیکن ایسا مت سمجھیے گا کہ اچھا فلاں کی کنیز ہے تو وہ کہیں اور بھی چلی جائے، نہیں، ایسے نہیں ہو سکتا تھا۔ پھر جو دوسرا طریقہ تھا جو ہم نے سورہ نساء میں پڑھا تھا کہ جو عورتیں جنگ میں قید ہو کر آتی تھیں، اب ظاہر سی بات ہے کہ ان کا کیا کیا جائے گا، ان کو کہاں چھوڑیں گے، کوئی ہوگا جو آگے بڑھ کر ان سے نکاح کر لے، تو اب ان کو تو رکھنا تھا، بسانا تھا، ظاہر سی بات ہے وہ عورتیں تھیں، ان کی بھی زندگی تھی، ان کی خواہشات تھیں، سب کچھ تھا، اور ان کی ذمہ داری کون قبول کرے گا، ان کو اکیلے چھوڑا بھی نہیں جا سکتا تھا، کوئی اس زمانے میں سے ہاسٹلز وغیرہ تو بنے ہوئے نہیں تھے۔ اس وقت کا جو مسلمانوں کا جو حکمراں ہوتا، جو امیر ہوتا، خلیفہ ہوتا، وہ ڈسٹریبیوٹ کرتا تھا ان آئی ہوئی عورتوں کو جو قیدی ہو کر آتی تھی، تو اس کا علل اعلان ڈسٹریبیوٹ کرنا دراصل یہ قائم مقام نکاح ہوتا تھا۔ کوئی بھی ایسا اپنی مرضی سے جا کر کسی بھی کنیز کو اٹھا لے اور ہاتھ رکھ دے کہ یہ میری ہے، ایسے نہیں تھا، آپ یہ نہ سوچیں۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ آج کل تو پھر اب یہ کنیز اور لونڈیوں کا سسٹم ہے ہی نہیں، آج کے دور میں کوئی نہیں کہہ سکتا، یہ الگ بات ہے کہ ہو سکتا ہے پھر اسلام کی خاطر جنگ ہو اور پھر اس میں کوئی لوگ قید ہو کر آئے، وہ ایک الگ بات ہوگی، لیکن اس میں صرف اور صرف اسلام کی خاطر ہونا چاہیے، اور یہ مسلمانوں کا مسلمانوں میں آپس میں نہیں ہو سکتا۔ تو بہرحال بس آپ اتنا سمجھ لیجیے کہ پہلے سے وہاں پر ایک سسٹم تھا جس کو ختم کیا گیا، اور ختم ہوتے ہوتے اب یہاں تک بات آئی کہ پھر یہ سب ختم ہی ہو گیا، صرف نکاح باقی رہ گیا، اب یہ مل کے یمین تو ختم ہی ہو گیا ہے۔ تو آلریڈی پہلے سے جو وہاں پر رواج تھا اس کو ختم کرنے کے لیے ٹائم تو لگتا، اب اس وقت پھر کیا کیا جائے، جو لونڈیاں تھیں ان کا کیا کیا جائے، تو وہ ان کے علاوہ کچھ اور نہیں چاہتے۔ پھر ایک اور چیز جیسے کہ ابھی ہم نے وہ ڈسکس کیا کہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اس میں یہ کہ اپنے جسم کے قابل شرم حصوں کو چھپا کر رکھتے ہیں، یعنی اوریانی سے پرہیز کرتے ہیں، اور اپنا ستر دوسروں کے سامنے نہیں کھولتے، اور اپنی عصمت اور عفت کی حفاظت کرتے ہیں، اور اس کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے جائز طریقہ رکھا ہے اسی پر عمل کرتے ہیں، جو زنا کے قریب نہیں جاتے۔ تو جو جائز طریقہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. تو جو نیک اور مومن لوگ ہوتے ہیں وہ کوئی غلط طریقے سے اپنی جائز خواہشات کو پورا نہیں کرتے, بلکہ جو اللہ تعالیٰ نے جائز طریقہ بتایا ہے اسی پر کاربند رہتے ہیں. والذین ہم لأماناتہم وعہدہم راعون, اپنی امانتوں اور اپنے عہد و پیمان کا پاس رکھتے ہیں. اس میں ایک ہی آیت میں دو صفات آ گئی ہیں, اور آپ دیکھیں کہ مسلم سوسائٹی میں ان چیزوں کا ہونا کتنا زیادہ ضروری ہے جو بھی صفات بتائی جا رہی ہیں. جیسے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں آتا ہے, جب ان سے لوگوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کا اخلاق کیسا تھا تو آپ نے کہا کہ قرآن ہی ان کا اخلاق تھا. اور تفسیر ابن کثیر میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ آیات بھی پڑھ کر سنائی کہ بس آپ کا اخلاق ایسا تھا. اور دیکھا جائے تو ان 11 آیات میں اور جو 7 صفات بتائی گئی ہیں اس میں حقوق اللہ اور حقوق العباد سب آ گئے ہیں. تو کسی بھی کامیاب مسلم سوسائٹی میں یہ اوصاف کا ہونا ضروری ہے. یہ اوصاف ہوں گے تو ایک صحیح مسلم معاشرہ وجود میں آئے گا. جیسے کہ ہم نے پہلے ہی دن ڈسکس کیا تھا, آپ کو یاد ہوگا کہ اسلام انفرادی تربیت پر بھی زور دیتا ہے, اور جب انفرادی تربیت ہو جاتی ہے تو پھر وہ اجتماعی تربیت کی طرف دھیان دیتا ہے. یعنی ایک فرد سے معاشرہ بنتا ہے, ایک خاندان معاشرہ, ایک محلہ, ایک ملک, پھر انٹرنیشنل لیول پر وہ اسلامی قانون نافذ کیے جاتے ہیں. تو پہلے اپنے خود کی اصلاح ضروری ہے. شروعات آغاز ہم اپنی ذات سے کریں. پہلے ہم اپنے آپ کو سنوارنے کی کوشش کریں, اپنی سیرت کو سنوارنے کی کوشش کریں. تعمیر سیرت کے جو لوازم ہیں وہ اس میں تمام کے تمام آ چکے ہیں. یعنی ایک انسان کی سیرت کی تعمیر جس سے ممکن ہے وہ تمام صفات اس میں بتا دیے گئے. تو کہا جا رہا ہے کہ اپنی امانتوں اور اپنے عہد و پیمان کا پاس رکھتے ہیں. اب دیکھیں عہد تو وہ ہیں جو دونوں طرف سے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. کسی بھی معاہدے میں دو طرفہ بات ہوتی ہے, دو فریق ہوتے ہیں, دو لوگ ہوتے ہیں. اور اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ بہت ہی مشہور حدیث ہے جو منافقین کے بارے میں ہے, اس میں کہا یہ گیا ہے کہ بیہقی کی حدیث ہے اور شعب الایمان میں, اس میں کہا گیا کہ جو امانت کی صفت نہیں رکھتا وہ ایمان نہیں رکھتا, اور جو عہد کا پاس نہیں رکھتا وہ دین نہیں رکھتا. لیکن اس کی اتھینٹسٹی نہیں معلوم کہ یہ ضعیف ہے یا حسن ہے, لہذا زیادہ بہتر ہے کہ ہم وہ والی حدیث ڈسکس کریں جو بخاری اور مسلم میں آئی ہے, جو متفق علیہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 خصلتیں ہیں, جن میں وہ چاروں پائی جائیں وہ خالص منافق ہے, اور جس میں کوئی ایک پائی جائے اس کے اندر نفاق کی ایک خصلت ہے, جب تک وہ اسے چھوڑ نہ دے. کہ جب کوئی امانت اس کے سپرد کی جائے تو خیانت کرے, جب بولے تو جھوٹ بولے, جب عہد کرے تو توڑ دے, اور جب کسی سے جھگڑا کرے تو ساری حدیں پھیلانگ جائے. تو یہ ہم بہت دفعہ بارہا ہم سنتے آئے ہیں کہ امانت کا ادا کرنا یہ اسلام کا مزاج ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ نبوت ملنے سے 40 سال کی جو زندگی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, وہ 40 سالہ زندگی ہمارے سامنے ایک مثالی نمونہ ہے کہ اللہ کے رسول کا جو لقب تھا مکہ میں وہ کیا تھا, امین اور صادق. یعنی اپنے آپ کو دین کی دعوت کے لیے پیش کرنے کے لیے پہلے ہم کو اپنے آپ کو امانت دار اور صادق بنانا ہوگا. آپ کو امین کہا جاتا تھا, حجر اسود کو نصب کرنے کے لیے آپ کو چنا گیا کیونکہ آپ امین اور صادق تھے. لوگ اپنی امانتیں آپ کے پاس لا کر رکھواتے تھے کیونکہ آپ امین اور صادق تھے. 40 سال تک اللہ کے رسول کی یہ سیرت, یہ آپ کا کردار لوگوں کے سامنے رہا, تب کہیں جا کر آپ کو نبوت عطا کی گئی اور آپ نے یہ دین کی دعوت کا کام شروع کیا. یہ بہت ہی اہم وصف ہے ایک مومن کی کہ ہم کو اپنے جو عہد ہے ہمارے ایک دوسرے سے کیے گئے اس کا پاس لحاظ ہو. اور یہ عہد وہ بھی ہو سکتے ہیں جو اللہ اور بندے کے درمیان ہوتے ہیں, یہ عہد وہ بھی ہو سکتے ہیں جو بندے سے بندوں کے ہوتے ہیں. جیسے کہ نکاح, یہ بھی کیا ہے, ایک معاہدہ ہے نا نکاح. اس کو عقد کیوں کہا جاتا نکاح کو, عقد کے معنی ہوتے ہیں گرہ کے, اور جب بھی کوئی معاہدہ کیا جاتا ہے تو اس پر سائن کیے جاتے ہیں. اور عقد کہا ہی جاتا ہے اس لیے کیونکہ نوٹ باندھی جاتی ہے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا پہلے زمانے میں کسی بات کو یاد رکھنے کے لیے گٹھان باندھتے تھے نا, گرہ لگائی جاتی تھی, نوٹ لگائی جاتی تھی, اور وہ پکا کرنے کے لیے لگائی جاتی تھی کہ کسی چیز کو پکا کرنے کے لیے, یاد رکھنے کے لیے. تو اسی طرح سے یہ جو عہد ہے یہ ایک امانت ہے, اس کو پورا کرنا ہے آپ کو, جو معاہدہ ہے اس کو ہر حال میں پورا کرنا ہے. تو یہ بھی ایک بہت ہی جامع لفظ ہے. تو عہد ایک تو وہ جو معاہدہ ہے جو دو طرف سے کسی معاملے کے سلسلے میں قرار پاتا ہے, اور اس کو پورا کرنا فرض ہے, اس کے خلاف کرنا یہ دراصل دھوکہ ہے. تو مومن دھوکہ دینے والا نہیں ہو سکتا. یہ انتہائی گری ہوئی حرکت ہے کہ کسی معاہدے کے خلاف ورزی کی جائے, ایون غیر مسلموں سے بھی معاہدہ کیا جائے تو اس کو بھی پورا کیا جائے. سورۃ توبہ ہم پڑھ چکے ہیں اور یہ ساری چیزیں اس میں ہم نے پڑھی ہیں. اور ایک وہ ہے جس کو وعدہ کہتے ہیں, کیونکہ یہاں پر دونوں الفاظ آئے ہیں, اماناتہم و عہدہم راؤن. اور امانات آپ دیکھیں کہ امانت نہیں ہے بلکہ امانات ہیں, یعنی جمع آئی ہے اس میں. تو اسی بنا پر کہا گیا ہے کہ ایک مزدور اگر مزدوری کرتا ہے تو اس کو اس کی پوری اجرت دینا یہ بھی ایک امانت ہے. پھر وہ مزدور کو جس کام کے لیے لگایا گیا ہے اور جس ٹائم تک اس کو دیا گیا ہے, ٹائم پیریڈ دیا گیا ہے, اس میں پورا وہی کام کرنا یہ بھی اس کے اوپر ایک امانت ہے. اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو اس نے امانت میں خیانت کی یا چوری کی جو اس کے لیے نقصان کا باعث ہو سکتی ہے. اسی بنا پر جتنے جو لوگ جاب کرنے والے ہیں اگر وہ اپنے جاب ٹائم میں کچھ بھی ایسا کریں کام جو اس جاب کا حق ادا کرنے میں کمی کا باعث بن رہا ہو تو انہوں نے بھی امانت میں خیانت کر دی سمجھیں. یہ کسی بھی طرح اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. اب آپ سوچ لیں کہ ہم میں سے جو بھی جاب کرنے والے لوگ ہیں, چاہے وہ مرد حضرات ہوں یا خواتین ہوں, مرد حضرات تو زیادہ تر آفیسز میں کام کرتے ہیں, یا کسی دکان پر کوئی سیلز مین ہوتا ہے, یا کسی دکان پر کچھ کیشئر ہوتا ہے, کچھ بھی ہوتا ہے, بہرحال الگ الگ سب کی ذمہ داریاں ہیں. تو یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اس ڈیوٹی میں کوئی ایسا کام نہ کرے جس کی وجہ سے ان کی اصل ڈیوٹی میں خیانت ہو رہی ہو, یہ بھی منع ہے. اسی طرح سے خواتین میں زیادہ تر جو ہمارے یہاں ہوتے ہیں ٹیچرز ہوتے ہیں, تو ٹیچرز کو چاہیے جو پڑھانے والے لوگ ہیں اسکول میں جو پڑھاتے ہیں, اب دیکھیں تنخواہ کس بات کے لیے جا رہی ہے, اسکول میں بچوں کو پڑھانے کی. اب اگر ٹیچرز یہ کریں کہ ان اسکول کے اوقات میں سارے ٹیچرز مل کر بیٹھ جائیں اور باتیں کریں, سارے ٹیچرز مل کر شاپنگ کریں, کیونکہ آج کل خواتین نے یہ شروع کر دیا ہے کہ جو سیلز گرلز ہیں وہ اسکول چلی جاتی ہیں کیونکہ ان کا پروڈکٹ اسکول میں بہت زیادہ سیل ہوتا ہے, چاہے وہ زیورات بیچنے والی خواتین ہوں یا کپڑے بیچنے والی خواتین ہوں یا بہرحال کچھ بھی ہو, گھریلو سامان والی خواتین ہوں. تو ساری ٹیچرز کیا کرتی ہیں, کسی کو کھڑا کر دیا کلاس میں مانیٹر کو اور خود ساری ٹیچرز بیٹھ گئی اور وہ شاپنگ کر رہی ہیں وہاں بیٹھ کر, یا آپس میں بات چیت کر رہی ہیں یا مسائل ڈسکس کر رہی ہیں, اور بچے بےچارے بیٹھے ہیں ادھر. اور خصوصاً ہماری اردو اسکولس کا بہت برا حال ہے, پلیز مجھے معاف کریے گا, میں ہر ایک کی بات نہیں کر رہی ہوں, اور میں یہ بات صرف اس لیے کر رہی ہوں کہ ہم سب کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہو, کیونکہ ہم میں سے ہر کوئی اللہ تعالیٰ سے جب تک نہیں ڈرے گا, جب تک اس کو اپنی ڈیوٹی کا, اپنے فرائض کا احساس نہیں ہوگا, اللہ نہ کرے آپ ایک طرح سے نقصان میں ہیں. اگر یہ بات میں آپ لوگوں کو نہ کہوں تو ہو سکتا ہے مجھ سے پوچھ ہو جائے کہ آپ کو یہ بات معلوم تھی, آپ نے کیوں نہیں بتائی. ہم سب کی خیر خواہی کے لیے ہم یہ بات ڈسکس کر رہے ہیں, ہم سب کی خیر خواہی اس میں, یہ نہ سوچیں کہ کسی کو پن پوائنٹ کر کے بتایا جا رہا ہے. اسکول کے اوقات میں آپ کی ذمہ داری ہے, جو بھی ٹیچرز ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بہت ہی اہم عہدے پر فائز کیا ہے, آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان اسکول اوقات میں بچوں کو جتنا زیادہ بہتر اچھے بچے بنا سکتے ہیں ویسے بنائیے, ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام کیجئے, جو تعلیم میں کمزور ہیں ان پر توجہ زیادہ دیجئے, اللہ کے لیے وہاں بیٹھ کر اپنے گھریلو مسائل ڈسکس نہ کریں, اپنے لباس پر ڈسکشن نہ کریں, وہاں پر بیٹھ کر خریداری نہ کریں. ایک بات تو آج کل بہت مشہور ہو گئی ہے کہ کچھ ٹیچرز تو اسکولز میں اپنے گھر کی سبزیاں اور ادرک لہسن بھی لے آتی ہیں بچوں سے کام کروانے کے لیے. اللہ کے لیے آپ کا جو وقت ہے, جو ڈیوٹی ٹائم ہے, وہ آپ کے اوپر امانت ہے, چاہے وہ مرد حضرات ہوں جو آفیسز میں کام کر رہے ہوں, چاہے وہ خواتین ہوں, ان سب پر ایک ذمہ داری ہے, ان کو اپنی اس امانت کا حق ادا کرنا ہے, ورنہ کل قیامت کے دن پوچھ ہو جائے گی. ہر کوئی اپنی رائیت پر رائی ہے اور اس سے اس کی رائیت کے مطابق سوال کیا جائے گا. اسی طرح سے اگر ہم بحیثیت ماں ہیں بچوں کی ذمہ داری ہم پر ہے، بچوں کو وقت دینا، ان کی صحیح تعلیم و تربیت، ان کی آخرت کی فکر کرنا، ان کی نمازوں کی فکر کرنا، یہ والدین کی ذمہ داری ہے، والدہ کے ذمہ یہ کام لگایا گیا ہے. والد تو کام کرنے جاتا ہے اور بچوں کی ضروریات کا خیال رکھتا ہے، یہ ماں کی ذمہ داری ہے کہ ماں اپنے جو عورت ہوتی ہے وہ اپنے شوہر کے پیچھے اپنے گھر کی، اپنے شوہر کے مال کی اور عزت کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہے. آپ پڑھ لیں بحیثیت بیوی، بحیثیت ماں آپ کی کیا ذمہ داری ہے. یہ بچے ہمارے پاس امانت ہیں اللہ تعالیٰ کی، ہم سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے کیسے ان کی پرورش کی تھی، تم نے وقت کتنا دیا تھا بچوں کو، تمہارے پاس سب کے ساتھ باتیں کرنے کے لیے وقت تھا. ہم سمجھتے ہیں نا کہ بچوں کو اچھا کھانا پلانا، کھانا کھلانا یا اچھی چیزیں ان کو پرووائڈ کرنا یا دنیا کی تمام فیسلٹیز ان کو مہیا کر دینا، یہ دراصل ماں باپ کی ذمہ داری ہے. بہت بڑی غلط فہمی ہے ہماری اگر ہم یہ سوچتے ہیں. فیسلٹیز پرووائڈ کرنا ہماری ذمہ داری، ٹھیک ہے وہ ایک الگ بات ہے، وہ ثانوی حیثیت رکھتا ہے. اصل تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ایک اچھا مسلمان بنائیں، اللہ کا اچھا بندہ بنائیں. اور جب ہم اس کو اچھا اللہ تعالیٰ کا بندہ بنانے کی کوشش کریں گے، وہ خود بخود ایک فرما بردار اولاد ہوگا، آپ کے لیے اولاد ثابت ہوگی. وہ بچے جو اللہ کا خیال، اللہ تعالیٰ کے حقوق کا خیال رکھتے ہیں، جو حقوق اللہ پورے کرتے ہیں، وہ ہمیشہ حقوق العباد میں بھی بہت زیادہ کانشیس ہوتے ہیں، وہ کبھی اپنے والدین کی نافرمانی نہیں کر سکتے. تو پہلے اللہ کا بندہ بنائیں اپنے بچوں کو، ہم پر ذمہ داری ہے یہ. تو یہ بچے ہمارے پاس ایک امانت ہیں، بچوں کا بھی وقت ہے ہمارے پاس، شوہروں کے لیے بھی، شوہر کا بھی وقت ہے، شوہر کو بھی وقت دینا ہے. ہمارے یہاں پر سب کو خوش کیا جاتا ہے، پورے سسرال والوں کو، ساسوں کو، نندوں کو، دیورانیاں، جٹھانیاں، جتنے خاندان کے لوگ ہیں سب کا خیال رکھا جاتا ہے، اور سب کی خدمت کر کر کے بیچاری بہو تھک جاتی ہے. اب شوہر کے لیے اس کے پاس کوئی وقت ہی نہیں رہتا. تو اصل تو حق شوہر کا ہے، اصل جو وقت آپ کو دینا ہے وہ شوہر کو دینا ہے، شوہر کے لیے تیار ہونا، شوہر کے لیے سنورنا، اس کو تو سراہا گیا ہے، پسندیدہ ہے یہ اسلام میں، لیکن ہمارے یہاں شوہر کے لیے نہیں سنورا جاتا. سب کے لیے سنوریں گے، شادی بیاہ میں، تقریبات میں جانے کے لیے تیار ہوں گے، لیکن شوہر کے لیے نہیں تیار ہوں گے. تو یہ بھی تمام لوگوں کی جو حقوق ہیں ہم پر، وہ ایک طرح سے امانت ہیں. اللہ تعالیٰ سے کیے گئے عہد، جو اللہ تعالیٰ نے عہد الست ہم سے لیا تھا، وہ بھی عہد اس میں آ جاتے ہیں. جو بندوں سے بندوں کے کیے گئے عہد ہیں وہ بھی اس میں آ جاتے ہیں. اور پھر وعدہ یہ یک طرفہ ہوتا ہے، اور اس کی ادائیگی بھی ہم پر لازم ہے، واجب ہے وعدے کا پورا کرنا. بغیر کسی عذر کے وعدے کی خلاف ورزی کرنا یہ گناہ میں آ جاتا ہے. پہلی قسم تو عہد کی وہ ہے جو جس کو ہم کانٹریکٹ کہیں گے، اس میں تو بذریعہ عدالت کسی کو مجبور کیا جا سکتا ہے کہ ہمارے ان سے یہ کانٹریکٹ ہے، انہوں نے پورا نہیں کیا. لیکن وعدہ ہے، اس میں عدالت میں مجبور تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ اخلاقی فرض ہے اس کا پورا کرنا ہم پر. تو لہٰذا وعدے کی پابندی کریں، اپنے آپ کے ذمے جو ذمہ داریاں ہیں جو اللہ تعالی نے دی ہیں آپ کو، چاہے آپ یا تو جاب کرنے والے ہیں اس صورت میں، یا آپ گھر کی ذمہ دار ہیں اس صورت میں، بحیثیت بیوی، بحیثیت والدہ، یا بحیثیت ایک مسلمان ہونے کے، ہم سب کے ذمے کچھ نہ کچھ کام آتے ہیں، ہم ان کو پورا کرنے کی کوشش کریں. تو امانت صرف یہی نہیں ہے کہ کسی کے پاس کسی نے امانت رکھوائی ہو تو اس کو وہ ادا کر دے، امانت یہ بھی ہے کہ کسی نے کوئی راز کی بات کہی، اس راز کی بات کو اپنے تک محدود رکھنا یہ بھی امانت ہے. اور ایون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بات فرمائی ہے کہ اگر تم سے بات کرتے وقت کوئی ادھر ادھر دیکھ رہا ہے، یعنی وہ چاہتے کہ کوئی اور نہ سنے صرف وہ آپ کو سنا رہے، تب بھی وہ بات سمجھے امانت ہے، بھلے ہی اس نے زبان سے نہ کہا ہو. اور ایون مجلسیں بھی امانت ہیں، یعنی مجلسوں میں جو بات ہوتی ہے، اگر شوہر کی بات ہو رہی ہے، شوہر کے ساتھ گھر میں بات ہو رہی ہے، ضروری نہیں کہ جا کر وہ آپ ہر ایک بات میکے والوں کو سنا دیں، سسرال میں جو باتیں ہو رہی ہیں، اور ضروری نہیں کہ میکے کی ہر بات آ کر آپ سسرال میں سنا دیں. بعض خواتین ایسی ہوتی ہیں اپنی اور اپنے شوہر کی ہر بات دوسروں سے شیئر کر لیتی ہیں، یہ بھی غلط ہے. ایون شوہر اور بیوی کے جو تعلقات کی بات ہے وہ بھی امانت ہے، امانت ہے، وہ کسی سے شیئر نہیں کرنی چاہیے، ویسے بھی یہ سب غیر اخلاقی حرکت بھی ہوگی. تو لہٰذا ہم صرف سمجھتے ہیں کہ کسی نے ہمارے پاس زیورات لا کر رکھے ہیں یا پیسے رکھوائے ہیں تو وہی امانت ہے. وہ تو ہے ہی امانت, لیکن کسی نے اپنا راز شیئر کیا ہو وہ بھی امانت ہے. اور ہم کیا کرتے ہیں, ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے خواتین میں خصوصاً, اچھا دیکھو سنو پتہ ہے وہ فلاں کے ساتھ کیا ہوا, انہوں نے صرف مجھے بتایا, تم بھی کسی کو نہ بتانا, میں صرف تم کو بتا رہی ہوں, پلیز کسی کو نہیں بتانا, وہ ایسا اور ایسا اور ایسی بات تھی. ٹھیک ہے, آپ نے کہہ دیا اپنے دوست سے یا اپنی پڑوسن سے, اب وہ پڑوسن گئی اپنے کسی ملنے والے کے پاس یا اپنے آگے مزید پڑوسن کے پاس, اچھا تم نے سنا فلاں کے ساتھ کیا معاملہ ہوا تھا, یہ صرف مجھے معلوم ہے, پلیز تم نے کسی کو نہیں بتانا. ٹھیک ہے نہیں بتائیں گے کسی کو. پھر وہ تیسری سے اس نے کہہ دیا, اب وہ تیسری جاتی ہے چوتھی کے پاس, پھر وہ انہوں نے ان کو کہہ دیا, اب وہ بات پوری ہی پھیل جاتی ہے. تو کیا رہی راز کی بات, راز سمجھے آپ بتائیں. یہ ہماری عادت ہے کہ ہم ہر ایک کو یہ کہہ کے بتاتے کہ پلیز کسی کو نہ بتانا, اور وہ ہر سننے والا کہتے کہ کسی کو نہیں بتاؤں گی, اور وہ ضرور اپنے سے اگلے والی کو بتا دیتی ہے. آپ بتائیے کیا یہ راز ہوا, یہ امانت کو ادا کرنا ہوا؟ تو یہاں پر مومن کی صفت بتائی جا رہی ہے کہ وہ اپنی امانتوں اور اپنے عہد و پیمان کا پاس رکھتے ہیں. سبحان اللہ, تو امانت کا جو لفظ ہے بہت جامع ہے, اور یہ ان تمام امانتوں کے لیے آ جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے یا معاشرے نے یا خاندان والوں نے یا افراد نے ایک دوسرے کے ذمے لگائے ہوں یا سپرد کیے ہوں. اور عہد و پیمان میں بھی وہ سارے معاہدے داخل ہیں جو انسان اور اللہ کے درمیان ہے یا انسان اور انسان کے درمیان ہے, یا ایک قوم دوسری قوم سے کرتی ہے یا ایک ملک دوسرے ملک سے کرتا ہے. تو مومن کی صفت یہ بتائی گئی ہے کہ وہ کبھی امانت میں خیانت نہیں کرتا, نہ اپنے عمل سے نہ اپنے قول سے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ان صفات کا حامل بنائیں اور مسلسل اپنا تزکیہ کرنے والا بنائیں. یہ کر کے روک دینے والا کام نہیں ہے, بلکہ روزانہ ہم کو اپنی شخصیت کو نکھارنے کی کوشش نئے سرے سے کرنی چاہیے. اللہ اس میں ہماری مدد فرمائے اور ہمیں نیکیوں میں آگے بڑھنے والا بنائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
سورة المؤمنون. بسم الله الرحمن الرحيم.
قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون.